منکرین حدیث کے بارے میں کئی دنوں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، جہاں تک ہم نے قرآن پاک کا بنظر غیر مطالعہ کیا ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ قرآن حدیث رسول کے بغیر سمجھا جا سکتا ہی نہیں، حدیث رسول کے بغیر کوئی ملت مرکز ملت یا دنیا کی کوئی لغت قرآن کی بات کو سمجھا سکتی ہی نہیں، قرآن کی صحیح تفسیر اور قرآن کا سمجھنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں. مثلا میں نے یہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا اربعۃ منہم حرم. قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جب سے اللہ نے دنوں اور راتوں کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سے ہی اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ دن کے سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک دوسری خبر دی ہے کہ اربعۃن منہم حرم، ان 4 مہینوں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں منکرین حدیث سے، لاؤ دنیا کی کون سی لغت ہے جو اس کو حل کر سکے گی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ نہ اس کو لغت حل کر سکتی ہے، نہ کوئی مرکز ملت حل کر سکتا ہے. اس کو امام کائنات محمد رسول اللہ کی حدیث ہی حل کر سکتی ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت کریمہ میں اشر حج کا ذکر کیا ہے. کس صورت میں وہ آیت آتی ہے بھائی آفظ؟ الحج اشر، ہاں حج کے مہینے معلوم ہیں. تو اب دنیا کی کوئی لغت اس کی تعیین نہیں کر سکتی، بلکہ حدیث رسول سے اس کی تعیین ہوتی ہے. کہ حج کے مہینہ ذیقعد، شوال، ذیقعد اور ذوالحج، اسی طرح قرآن پاک میں حج اور عمرے پر جانے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا وانتم حرم، اب انتم حرم کا کیا معنی کیا جائے گا؟ لغت اس کا معنی حل کرنے سے قاصر ہے، اس کا معنی حدیث رسول سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ حرم کا معنی ہے احرام باندھنے والے، اور وہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، کس طرح باندھنا ہے، اور کس وقت تک اس کو باندھے رکھنا ہے، اس کے اندر اس کے احترام کی کون سی صورت ہے، اور اس کے اندر منہیات کون کون سے ہیں، یہ دنیا کی کوئی لغت نہیں حل کر سکتی۔ دنیا کی کوئی لغت اس کو سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث کے بغیر حل نہیں کر سکتی۔ حدیث رسول نے ہی بتایا ہے کہ فلاں مقام سے احرام باندھنا ہے اور دو انسلی چادروں میں احرام باندھنا ہے، اس کی حیض قضائی میں سر ننگا رکھنا ضروری ہے، اور تا وقت کے معتمر صفا مروہ کی سانچ نہیں کر لیتا احرام کو باندھے رکھنا ضروری ہے۔ مروہ پر انتہا ان صفا والمروہ من شائر اللہ، قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شائر سے ہیں، ساج کس پہاڑی سے، اس کی ابتدا اور کس پر اس کا اختتام ہوگا، یہ دنیا کی کوئی لغت نہیں بتا سکتی۔ احرام کے اندر خوشبو لگائی جا سکتی ہے نہیں، بال کٹوائے جا سکتے ہیں نہیں، بغیر حدیث رسول کے اس کا حل نہیں مل سکتا۔ سورہ توبہ کی آیت وہ کس طرح بھائی، الذین یکنزون الذهب والفضۃ، ہاں تقوی بعجباہم وجنوبہم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس کا معنی تو ظاہری ہے کہ الذین یکنزون الذهب، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کی اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کی پیشانیوں اور ان کے کروٹوں میں اس کو گرم کر کے سلاخوں کے ساتھ داغا جائے گا، لیکن لغت کہتی ہے کہ ہر وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کنز ہے، جمع کیا ہوا مال وہ کنز ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منکرین حدیث کے پاس کچھ نہ کچھ ٹکے تو جمع ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس، تو پھر ان کو سلاخوں کے ساتھ قرآن کی روح سے داغا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی مادری زبان عربی ہے، فصاح اور بلغائے عرب میں سے، ان کو رسول اللہ سے پوچھنا پڑا کہ حضرت جی کنز تو وہ مال ہے جو روک لیا گیا ہے، جمع کر لیا گیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، زکات اس میں سے ادا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، ہاں؟ یہ سارے کا سارا مال کنز کہلائے گا لغت کی روح سے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں تشریح کی اور اس کنز کی وضاحت کی کہ شریعت کی اصطلاح میں کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ ادا کی گئی، سنن ابو داؤد کتاب الزکات ما ادی الزکات فلیذہب کنز باب 313، ملاحظہ کیجیے۔ ماں ادی ازکات فلیذہب بکنز، جی ہاں جی، اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا، سورہ لاحب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب کوئی آدمی اس سورت کو پڑھ کے اور اس کا لغوی معنی سمجھ کر کے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس سورت میں ابو لہب کو برا بھلا کہا ہے، گویا گالی دی ہے، تبت یدا ابی لہب، جبکہ اللہ کا پیدا کیا ہوا کوئی شریف آدمی بھی کسی کو برا کہنا اور کسی کو گالیاں دینا پسند نہیں کرتا اور اسے قطعی غلط سمجھتا ہے، کوئی ملحد اور مستشرک تمہارے اللہ حقیقی پر یہ اعتراض کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ لغت سے اس کا حل کریں، لیکن ہم علا وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ لغت اس کا حل اور اس کا جواب مسکت نہیں دے سکتے، اس صورت کی سمجھ تبھی آئے گی اور ملحد کی زبان تبھی بند کی جائے گی جب اس کا معنی حدیث نبوی کو سامنے رکھ کے آپ کریں گے اور اس کا جواب ازرو حدیث دیں گے۔ اور وہ یہ کہ جب سرور کونین نے پہاڑی پر چڑھ کے آل مکہ کے سرداران کو اور بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر بلایا اور آپ نے پہلے بطور تمہید کے اعتماد میں لینے کے اور اعتماد میں لینے کے ان سے دریافت کیا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے بیک زبان اعتراف کیا کہ کیوں نہیں، ہم نے آج تک تمہاری زبان سے کوئی جھوٹ نکلتا ہوا نہیں سنا۔ تو جب رسول اللہ نے اس تمہید کے بعد خبر دی کہ ان النذیر العریان، کہ لوگوں میں واشگاف الفاظ میں اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اس سے بچ جاؤ، تب مجمع عام میں سے ابو لہب نے سرور کونین کو بدعائیں دی اور گالیاں دی، کہنے لگا تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر پر اس حملے کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی ہے، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے جماعت آنا تب اللہ کا سہر، قرآن پاک میں آیت ہے حرمت علیکم المیت، آپ ہمیں لغت سے سمجھائیں کہ مچھلی جس کو آپ بما دم کھا جاتے ہو اور تمہارا نہایت محبوب کھانا بنا ہوا ہے، قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے مچھلی اور ٹڈی کو کس لغت کی کتاب نے مستثنی قرار دیا؟ یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ دو میتا حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. دنیا کی کوئی لغت اس میتا سے ان دو میتاؤں کو مستثنی نہیں کر سکتی. تو اس کا حل کس نے کیا ہے؟ حدیث رسول. دنیا کی کوئی لغت اس کا حل نہیں کر سکتی. اسی طرح اس آیت کریمہ میں آنے والا لفظ الدم، خون، آپ جگر اور تلی کا خون اس کو حرام نہیں سمجھتے اور کھاتے ہو، تو بتاؤ کہ ادم مطلق سے قبض اور تہال کے خون کو کس نے حلال کیا ہے؟ حدیث رسول کے بغیر. اس کی سمجھ دنیا کی کوئی لغت نہیں، اس کا مفہوم دنیا کی کوئی لغت جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ دو خون حلال ہیں. سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جاؤ پوری دنیا کی لغت کی ورق گردانی کر لو اور دنیا کی لغت سے ثابت کر دکھاؤ کہ وہ ثلاثہ کون ہے. اور وہ کہاں پیچھے چھوڑے گئے ہیں؟ آپ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی طرف رجوع کریں گے، اور حدیث رسول کی طرف رجوع کیے بغیر آپ کو قطعاً کوئی معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ ثلاثہ کون ہیں اور کس چیز میں یہ پیچھے چھوڑے گئے ہیں. جب حدیث رسول پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنگ تبوک سے تن آسانی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہنے والے یہ کعب بن مالک اور اس کے دو ساتھی، یہ تین حضرات ہیں، اور یہ منافقین نے جو جھوٹے عذر باندھ کے اللہ کے رسول سے اجازت لے لی تھی واپسی پر جھوٹی قسمیں کھا کر کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے صحیح بات کہی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ بائیکاٹ جاری رہا تو کھلے منہ سے حدیث نے ثابت کیا کہ ان کی توبہ جو ہے اس میں وہ پیچھے چھوڑے گئے، بجائے ان کی توبہ کی قبولیت کے ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد عید نازل کر فرما کر اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی خبر دی. اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، منکرین حدیث کی ذمہ داری ہے کہ حدیث کا انکار کر کے وہ کتاب موقوت کی تعیین کریں، دنیا کی کسی بھی لغت سے کتاب موقوت کی تعیین ابتدا تا انتہا کر کے دکھائیں. صرف اور صرف اس کی تعیین حدیث رسول ہی سے مل سکتی ہے. اسی طرح سورہ عبس میں ابتدائی آیات میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ عبس وتولى ان جاء الاعمى، وہ کون اندھا تھا اور اس کا کیا پس منظر ہے، دنیا کی کوئی لغت اس کو حل نہیں کر سکتی. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں سورہ نساء میں، یوصیکم اللہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے پوری وراثت کا، لیکن ان سے پوچھئے کہ تم اپنے باپ کے قاتل کو یا کسی بھی قاتل کو مقتول کے ترکہ سے وارث بنائیں گے؟ اور یہ بتائیں کہ لغت حل کر سکتی ہے کہ مانے انلیرس کون کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن کا بیان ہے تو سونا بہا او دین، جتنی آیتوں بھی میں بھی اللہ نے اسے بیان کیا ہے تو سونا کو پہلے بیان کیا ہے اور دین کو بعد میں ذکر کیا ہے، تو کیا واقعتاً اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے؟ تو بتائیں نا پھر لغت میں وہ ان کا وتیرا کیا ہے، وہ تو ڈانگ مار کر کے سر پھوڑ دے گا، تو پھر وہ وصیت پر چاہیے نا کہ وصیت پر پہلے عمل کرے، کھا قرضہ لینے والا انہیں جن وصیت کر دے اسے وصیت دینے سے پہلے پہلے، عقلی نقطہ نظر سے آپ بتائیں کہ پہلا حق ادائیگی قرضہ ہے کہ وصیت کی ادائیگی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تو سونا پہلے بیان کرتا ہے اور دین بعد میں ذکر کرتا ہے، کون کرنے دیتا ہے؟ سوال ہی پتا نہیں ہوتا، اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ کرنا مجبوری ہے، تو یہ ساری گتھیاں حدیث رسول سے ہی سمجھ آئیں گی اور دنیا کی کوئی لغت ان کو نہیں سمجھا سکتی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن الرما ولکن اللہ رما، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، جب تک حدیث سے اس کا پس منظر آپ کے سامنے نہیں آتا اس کا مطلب کبھی آپ کے ذہن میں کھل کر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بی بی عائشہ پر تومت، کا مسئلہ اور ان آیتوں میں اس عورت کی تعیین کہ کس عورت پر یہ سورہ نور یہ قرآن پاک ہے یا قرآن پاک پکڑو نا ذرا، دیکھیے ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اسمیتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاؤوا علی بربۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اب ان آیات کا پس منظر کون سی چیز بتائے گی؟ دنیا کی لغت بتائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائے گا، حدیث سے پتا چلے گا کہ یہ کون سی تومت ہے اور کس بی بی کے بارے میں؟ اور وہ کون شخص ہے جو اس کی کبریائی کا متولی بنا؟ آپ سے قرآن کے طالب علم پوچھیں گے کہ بتاؤ تولا کبرہ کون ہے اور وہ بی بی کون ہے جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان تہمت لگانے والوں کو جھوٹا کیوں نہ کہا؟ وہ کون بی بی ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق ہے نا، اور لغت سے آپ حل کریں کہ ولا یاتل اول الفضل منکم وسع، ولا یاتل اول الفضل سے کون مراد ہے؟ استیاب مقصود نہیں، صرف اس بات کی رہنمائی کرنا مقصود ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب صرف لغت سے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، صرف لغت سے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث رسول کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اسی طرح منکرین حدیث کہتے ہیں کہ تم جن حدیثوں کو صحیح مانتے ہو اور تمہاری اصل کتب بعد کتاب اللہ بخاری کی حدیثیں ہیں، لیکن وہ قرآن کے متعارض ہیں، تو قرآن کے جو بھی چیز متعارض ہے وہ من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے.